الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو عباد الرحمن ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الفرقان سے اس کے اندر ہم 10 صفتیں تو مکمل پڑھ چکے تھے بلکہ 11ویں بھی پڑھ چکے تھے تو ریکیپ کرنے کی نیت سے 11ویں کو بس ایک دفعہ میں پڑھ لیتا ہوں پیج نمبر 507 سے کہ عباد الرحمن کی 11ویں صفت جو یہاں بیان فرمائی گئی وہ ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا یعنی اگر لغو اور بےہودہ مجلسوں پر کبھی ان کا گزر اتفاقاً ہو جائے تو وہ سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. مرور, مرور کہتے ہیں نا دا ٹریفک پولیس کو, کیونکہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ گزرگاہ کی پولیس ہوتی ہے, راستے کی پولیس ہوتی ہے. راستے کے اوپر کوئی اپنا گھر نہیں بناتا, راستے کے اوپر کوئی قیام نہیں کرتا, بلکہ راستے پر سے گزر جاتے ہیں. تو جو لغو مجلسیں ہوتی ہیں وہ عباد الرحمن کے لیے راستے کی مانند ہوتی ہیں, وہ اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں یہ لوگ جس طرح بقصد و ارادہ شریک نہیں ہوتے, اسی طرح اگر کہیں اتفاقی طور پر ان کا کسی ایسی مجلس پر گزر ہو جائے تو اس فسق و فجور اور گناہ کی مجلس پر سے شرافت کے ساتھ گزرے چلے جاتے ہیں, یعنی ان کے اس فعل کو برا اور قابل نفرت جانتے ہوئے. یہاں پر ہائی لائٹ کر لینا چاہیے اس لفظ کو, ان کے اس فعل کو. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کے پاس کتابیں ہوں گی یا پرنٹڈ ہوں گی تو اس میں اس فعل کو, اس لفظ کو جو ہے نا, یہ لفظ اس فعل کو, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. ٹھیک ہے, فعل کو برا اور قابل نفرت جانتے ہوئے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. نہ گناہوں میں مبتلا لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں. کیا مطلب؟ گناہ کو برا سمجھتے ہیں, دل میں گناہ سے نفرت کرتے ہیں, گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرتے, گناہ گاروں کی تحقیر نہیں کرتے, گناہ کی تحقیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, تو نہ گناہوں میں مبتلا لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں اور نہ خود اپنے آپ کو ان سے افضل و بہتر سمجھ کر تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آج صبح خواتین کی کلاس کے اندر یہی چیز چل رہی تھی تو اس میں تو کافی تفصیل ہو گئی اس پوائنٹ کے اوپر, تو آپ کو بھی تھوڑا سا اس کی دے دینی چاہیے, اس کا ٹچ, کہ یہ جو معاملہ ہے کہ گناہ سے نفرت کرنا, گناہ گاروں سے نفرت نہ کرنا, گناہ گاروں کو حقیر نہ سمجھنا اور اپنے آپ کو کبیر نہ سمجھنا, یہ بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی سپلٹ سیکنڈ ڈیسیشن نہیں ہوتا کہ جی میں ان کو حقیر سمجھوں یا حقیر نہ سمجھوں. ٹھیک ہے نا, یہ اس طرح سے ون اور زیرو والا معاملہ نہیں ہوتا, یہ یس اور نو والا معاملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ حقیر سمجھنا کسی دوسرے کو اور اپنے آپ کو افضل سمجھنا, یہ ایک سپلٹ سیکنڈ ڈیسیشن نہیں ہے, یہ ایک انٹلیکچوئل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بظاہر لگتی ہے ایک انٹلیکچوئل چیز, ایک ذہنی ڈیسیشن لگتا ہے, یہ ایک سوچ کا اختیار لگتا ہے یہ کہ آپ کسی کو برا سمجھیں کسی کو برا نہیں سمجھیں. لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی بتائے, دل میں کسی کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اس کا تعلق, ویسے تو میں نے جواب دے ہی دیا اپنے سوال کے اندر ہی, تو اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ جی جواب بھی دے دیا, اور پھر بھی آپ جو ہے نا وہ تکبر, کبر, جواب میں نے آپ کو دے دیا لیکن آپ پھر بھی جواب صحیح نہیں دے رہے. یہ ایک عقلی فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے, کبر کا, تکبر کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے, دماغی بیماریاں ہیں یہ. تکبر یہ بھی دماغی بیماری ہے؟ نہیں, دماغی بیماری نہیں ہے یہ, یہ روحانی بیماری ہے. ٹھیک ہے, یا اس کو دل کی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں, بیکاز دل از ایکول ٹو روح. ٹھیک ہے نا, یہ سمجھائیں نا پہلے کہ دل جو ہے نا وہ روحی تو ہوتا ہے, کیونکہ روح کا صدر مقام کیپٹل وہ دل ہے. تو کبھی جو ہے وہ روح بول دیا جاتا ہے اور کبھی دل بول کر کے روح مراد لی جاتی ہے. تو تکبر جو ہے یہ روحانی بیماری ہے, ٹھیک ہے نا, یہ دل کی بیماری ہے, صحیح ہے. تو اس کا تعلق دماغ سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے. دماغ کے اندر نا یس اور نو, صحیح یا غلط, ون یا زیرو, یہ میتھمیٹیکل ڈیسیشنز ہوتے ہیں دماغ کے, لیکن دل کے اندر میتھمیٹکس نہیں چلتی. دل کے اندر تو کیفیات چلتی ہیں, دل کے اندر تو کیفیات چلتی ہیں, اور کیفیات جو ہے نا یہ ون اور زیرو میں نہیں ہوتی بلکہ کیسی ہوتی ہیں؟ کیفیات کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے گا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے تو اللہ تعالی سے شدید محبت کرتے ہیں. یہ شدید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ون محبت کرتے ہیں یا ان کے اندر اللہ کی محبت یس ہوتی ہے, نہیں, بلکہ شدید ہوتی ہے. شدید جو ہے نا یہ انٹینسٹی کو کہتے ہیں, یہ ایک انٹینسٹی ہے, یہ ایک الگ میجرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو کیفیات جو ہوتی ہیں نا ان کی میجرمنٹ ہوتی ہے, یہ زیادہ ہوتی ہیں, کم ہوتی ہیں, بہت زیادہ ہوتی ہیں, بہت کم ہوتی ہیں, یہ یس اور نو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بلکہ یس ہو, یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ یس اور نو خالی نہیں ہوتی, یا تو نو ہوں گی, نو کا مطلب ہے زیرو, لیکن اگر یس ہوں گی نا تو یس میں پھر ایک بہت لمبا اسپیکٹرم ہے اس کے اندر. یس میں بہت لمبا اسپیکٹرم ہے. اس کی مثال ہمارے مشائخ کیسے سمجھاتے ہیں کہ پانی گرم, رائٹ, تو گرم ہونا جو ہے نا پانی کی کیفیت ہے. اب آپ کو نہانے کے لیے پانی چاہیے تو وہ تھوڑا گرم ہونا چاہیے, اگر سردیوں کا موسم ہے خاص طور پر تو پانی تھوڑا گرم ہونا چاہیے. اگر آپ کو پینے کے لیے پانی چاہیے تو پانی جو ہے وہ بالکل گرم نہیں ہونا چاہیے, ہے نا, ورنہ گرم پانی پینا تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو چائے بنانے کے لیے پانی چاہیے تو کھولتا ہوا پانی ہوگا تو چائے بنے گی, ورنہ رنگ ہی نہیں چڑھے گا چائے کا, ہے نا. تو گرمی جو ہے یہ ون اور زیرو کا خالی معاملہ نہیں ہے, بلکہ گرمی کے اندر انٹینسٹی دیکھی جاتی ہے, انٹینسٹی ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ جو کیفیات ہیں نا یہ دل کی کیفیات ہیں. تو دل کی کیفیات جو ہوتی ہیں نا یہ دماغی ڈسیشن کی طرح سے نہیں ہوتی کہ ہاں بھائی آپ نے یس میں ڈسیشن لے لیا یا نو میں ڈسیشن لے لیا, بلکہ ان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے, کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے نا یہ آپ کو امیڈیٹلی حاصل نہیں ہو سکتی, یہ امیڈیٹلی حاصل نہیں ہوتی, ان کے لیے دل کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے, دل کو بنانا پڑتا ہے, دل کو سوارنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر وقت لگتا ہے. تو عباد الرحمان جو ہوتے ہیں نا, یہ عباد الرحمان جو ہیں وہ روبوٹس کی طریقے سے نہیں ہوتے, بلکہ انہوں نے اپنی دلوں پر محنت کری ہوتی ہے. اس وجہ سے ان کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کی مجلس پر سے گزرتے ہیں تو وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں, گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرتے, گناہگاروں کی تحقیر نہیں کرتے اور اپنی تکبیر نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنے دل پر محنت نہیں کری ہے. ہم نے زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کیا ہے نا تو اپنے دماغ پر محنت کری ہے, اپنے ذہن کے اوپر زیادہ سے زیادہ اگر کیا بھی ہے تو. ٹھیک ہے, تو دل پر محنت ایک الگ چیز ہوتی ہے, لامحدود نہیں ہوتی ہے, ہوتی تو وہ بھی محدود ہی ہے, لیکن اس کے اندر ایک وائڈ اسپیکٹرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا اتفاق سے ایک روز کسی بےہودہ لغو مجلس پر گزر ہو گیا تو وہاں ٹھہرے نہیں, گزرے چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ ابن مسعود کریم ہو گئے, اور یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں بےہودہ مجلس سے کریم و شریفوں کی طرح گزر جانے کا حکم ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ مقصد سمجھانے کا یہ تھا کہ اگر ہم بھی کچھ اس طرح کی کیفیات پانا چاہتے ہیں نا تو ہمیں جو ہے دل پر محنت شروع کرنی ہوگی. ٹھیک ہے نا, دماغ پر محنت کرنے سے یہ کیفیات حاصل نہیں ہوتی, بلکہ دل پر محنت کرنے سے حاصل ہوتی ہیں. اور دل پر محنت کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے نا وہ پھر اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں, اسی کو تربیت کہتے ہیں, تصفیہ قلب کہتے ہیں, تصوف کی محنت کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اصلاح کی محنت کہتے ہیں. اس سے دل سنورتا ہے اور یہ کیفیات حاصل ہوتی ہیں, یہ سوچ کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتی ہیں خالی. اچھا, بارہویں صفت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا, والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا, کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, والذین جو اذا ذکروا بآیات ربهم جب ذکر کی جاتی ہیں ان پر, ٹھیک ہے نا, یعنی ان کے سامنے ان کے رب کی آیات, ان کے رب کی آیات, قرآن کی آیات بھی اس کے اندر شامل ہیں, ٹھیک ہے نا, اور رب کی دوسری باتیں جو حدیث کے اندر اگر آپ کو پتہ یعنی ملتی ہیں, یا آپ کو رب کے بارے میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے متعلق باتیں ہوئیں, تو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے, لم یخرو علیہا, تو یہ اس کے اوپر یعنی گرتے نہیں ہیں. خرا یخرو کا مطلب گرنا, سمن و امیانا, ٹھیک ہے, اندھے اور بہروں کی طریقے سے, سمم بکمن عمیون فہم لا یفقہون, ہے نا, وہ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات کے اندر مشرکین کی صفت, بلکہ منافقین کی صفت بیان کری گئی, سمم بکمن عمیون ہوتے ہیں یہ. تو اچھا, تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی ان مقبول بندوں کی یہ شان ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات اور آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے تو وہ ان آیات کی طرف اندھے بہروں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یعنی اندھے بہروں کی طرح ان آیات سے انٹریکٹ نہیں کرتے, بلکہ سمیع و بصیر, سمیع کا مطلب جو سننے والا ہوتا ہے اور بصیر جو دیکھنے والا ہوتا ہے انسان کی طرح, ٹھیک ہے نا, یعنی ایک انسان جتنا سمیع ہو سکتا ہے اور بصیر ہو سکتا ہے اتنا جو ہے نا اس, یعنی یہ اس طرح سے ان میں غور کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سمیع و بصیر سے مراد جو ہے وہ انسانی صفت سننے کی اور دیکھنے کی, یہاں سمیع سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب سمیع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز سننے والا, حتیٰ کہ خاموش جو خیالات ہوتے ہیں ان کو بھی سننے والا. ٹھیک ہے, لیکن انسان تو ایسی صلاحیت آئی نہیں سکتی کسی بھی انسان کے اندر, تو یہاں پر انسان کی سماعت سے مراد کہ بھائی وہ غور سے سنتے ہیں, اچھا, اور ان پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, غافل اور مغفل لوگوں کی طرح, غافل کا مطلب جو کہ خود غفلت برتتا ہے انٹینشنلی, اور مغفل کا مطلب کہ جس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے نا وہ غافل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو غافل اور مغفل لوگوں کی طرح ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں یا دیکھا ہی نہیں. اس آیت میں دو چیزیں مذکور ہیں, ایک آیات الہیہ پر گر پڑنا, ٹھیک ہے نا, یعنی اہتمام کے ساتھ متوجہ ہونا, یہ تو امر محمود و مقصود اور بہت بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی گر پڑنا سے مراد جو ہے کہ بہت غور سے سننا، یعنی جیسے ایک اور محاورہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، آیات کے اوپر ڈیرے ڈالنا، ٹھیک ہے نا، ڈیرے ڈالنے کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ کوئی گھر بنانے لا نہیں کہ قرآن کی آیت کے اوپر گھر بنا لیا اپنا، ڈیرا بنا لیا اپنا، بلکہ اس کے اوپر غور کیا، اپنے دماغ کو فوکس کیا ان آیات کے اوپر، ٹھیک ہے نا، توجہ کے ساتھ اس کو سنا اور اس کے معانی کے اوپر غور کیا اور اس کے معارف کو سمجھنے کی کوشش کری، تو یہ تو بہت محمود یعنی بہت ہی زیادہ قابل تعریف چیز ہے اور مقصود ہے، یعنی یہ تو ہمارا گول ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ثواب بھی بہت بڑا ملتا ہے، تو یہ بہت بڑی نیکی بھی ہے، محمود بھی ہے، مقصود بھی ہے اور اس کے اوپر ثواب بھی بہت ملتا ہے، تو یہ تو ڈیزائرڈ ہے نا، یہ والی کیفیت۔ دوسرے اندھے بہروں کی طرح گرنا، ٹھیک ہے، یعنی اس آیت کے اندر صرف گرنا مقصود نہیں، یعنی مذکور نہیں ہے، بلکہ اندھے بہروں کی طرح گرنا، تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں جو ہے نا قرآن کی آیات کے اوپر گرنا چاہیے، ٹھیک ہے، گرنا چاہیے، کیا مطلب، غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن غور کرنے کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ ایک شرط لگا دی، ایک قید لگا دی، کنڈیشن لگا دی کہ یہ جو تمہارا غور کرنا ہے نا، یہ غور کرنا جو ہے یہ اندھے بہروں کی طرح غور کرنا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیا مطلب اس کا، آگے بتا رہے ہیں کہ دوسرے اندھے بہروں کی طرح گرنا کہ قرآن کی آیات پر توجہ تو دیں مگر یا تو اس پر عمل کرنے میں معاملہ ایسا کریں کہ گویا انہوں نے سنا اور دیکھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں اور اس کی معارف و مسائل جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں لیکن عمل شمل کوئی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، زندگی جو ہے وہ سنتوں کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو قرآن کے اندر حکم دیے گئے ہیں ان حکموں کے اوپر عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، باقی وہ سائنٹیفک میریکلز آف دا قرآن اور ایسٹرونومیکل یعنی لیگسیز ان دا قرآن اور جو سٹوریز ہیں قصص آف دا قرآن، یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز بھی کر لی ہیں بھائی کہ ہاں بھائی اتنی آیات ہیں اور اتنے وہ ہیں اور اتنے اس کے اندر میتھمیٹیکل میریکلز آف دا قرآن ہے نا، وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے میتھمیٹیکل میریکلز آف دا قرآن نکالے ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے کام کیا ہیں، یہ آپ نے بڑا غور کیا، بڑا فکر کیا قرآن کے اوپر، لیکن آپ کی اگر آپ کا عمل جو ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو یہ اندھے بہرے کی طرح گرنا کہلائے گا، یعنی گرے آپ لیکن اندھے بہرے کی طرح گرے، ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہو گیا، اچھا دوسری پاسبلٹی یا کے بعد، یہ بڑی خطرناک پاسبلٹی ہے کیونکہ ہمارے اوپر بہت اپلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کوئی میتھمیٹیکل میریکلز اور سائنٹیفک میریکلز یہ سب تو ہم نے ویسے بھی نہیں کیا، ہم میں سے تو کوئی میرا نہیں خیال کہ اس فیلڈ کے اندر کچھ کیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے نا یہ تو اتنی اپلائی نہیں ہوتی، لیکن اگلی بات ہمارے اوپر بہت اپلائی ہوتی ہے، وہ کیا کہ آیات قرآن پر عمل بھی کریں مگر ان کو اصول صحیحہ اور تفسیر صحابہ و تابعین کے خلاف اپنی رائے یا سنی سنائی باتوں کے تابع کر کے غلط عمل کریں، یعنی عمل کریں لیکن اپنی مرضی کے تابع قرآن کو اپنی مرضی کے تابع کر کے ان کے اوپر عمل کریں، یہ بھی ایک طرح سے اندھے بہرے ہو کر ہی گرنے کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کہتے ہیں نا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو قرآن کے الفاظ کو بدلنے کی تو ان کی ہمت ہے نہیں، کوئی نہیں بدل سکتا، بلکہ یہ قرآن سے جو ہے نا اپنی من مرضی کا معنی نکالتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا اب اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ احکام دین کا صرف مطالعہ کافی نہیں بلکہ اسلاف کی تفسیر کے مطابق سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے، آیات مذکورہ میں جس طرح اس امر کی سخت مذمت ہے کہ آیات الہیہ کی طرف توجہ ہی نہ دیں، اندھے بہروں کا سا معاملہ کریں کہ گویا کہ دیکھا ہی نہیں، اسی طرح اس کی بھی مذمت ہے کہ توجہ تو دیں اور عمل بھی کریں مگر بے سمجھے بے بصیرتی کے ساتھ اپنی رائے سے جس طرح چاہیں عمل کرنے لگیں. ٹھیک ہے نا, جس کو تفسیر بر رائے بھی کہتے ہیں, اپنی رائے سے تفسیر کرنا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عون سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر میں کسی مجلس میں پہنچوں جہاں لوگ سجدے میں پڑے ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ کیسا سجدہ ہے, یعنی کون سا والا سجدہ کر رہے ہیں یہ لوگ, کیا دعا مانگتے مانگتے ایک دم سے سجدے میں چلے گئے تھے یا یعنی تلاوت کا سجدہ کر رہے ہیں کہ بھی سب نے جو ہے نا وہ ابھی تلاوت میں کوئی سجدہ تلاوت والی آیت سنی تھی تو اس لیے سجدہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو معلوم نہیں ہے کہ کیسا سجدہ ہے, تو کیا میں بھی ان کے ساتھ سجدے میں شریک ہو جاؤں؟ حضرت شعبی رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں, مومن کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ بے سمجھے کسی کام میں لگ جائے, بلکہ اس پر لازم ہے کہ بصیرت کے ساتھ عمل کرے. جب تم نے وہ آیت سجدہ نہیں سنی جس کی بنا پر یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور تمہیں ان کے سجدے کی حقیقت بھی معلوم نہیں, تو اس طرح ان کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا جائز نہیں. ٹھیک ہے, تو کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ یہ تو بڑا یعنی ہمارے دل کو لگنے والی بات کر دی. ٹھیک ہے کہ خود سے سمجھو, خود سے پڑھو اور خود سے عمل کرو, یہ تو ایک 20ویں صدی کا نعرہ ہے نا, اور سب سے زیادہ پاپولر, سب سے زیادہ جو ہے یہ مقبول نعرہ کہ خود سے پڑھو, خود سے سمجھو اور خود سے عمل کرو. تو کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ ٹھیک ہے, بلکہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب نہیں ہے, بلکہ یہ جو واقعہ ہے یہ تو سجدے کے متعلق ہے. ٹھیک ہے, تو سجدے کے اندر آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیوں سجدہ کر رہے ہیں, تو آپ بے سوچے سمجھے جو ہے وہ اس کام کے اندر نہ لگ جائیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا کوئی امام ہے یا کوئی آپ کا جو ہے وہ دینی پیشوا ہے, ٹھیک ہے, کوئی یعنی عالم دین ہے, کوئی اکابر دین میں سے کوئی ہے, اور وہ آپ کو کوئی کام کرنے کو کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ کام کریں آپ, تو اب آپ اس سے دلیل مانگیں, نہیں جی پہلے تو آپ مجھے سمجھائیں نا کہ میں یہ کام کیوں کروں, پھر اس کے بعد میں کروں گا, رائٹ, تو یہ مطلب اس کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کیوں مطلب اس کا یہ نہیں ہے, بھئی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا, ورنہ کوئی غیر مقلد صاحب کلاس سن رہے ہوں گے تو وہ تو سوچیں گے نا کہ بھائی ہاں بھی انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات کہہ دی اور ان کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے بات کہنے کی. تو شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے تو یہ کیا یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پیر صاحب کے لفظ میں خاص کر استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت دل پہ جا کر کے نا چوٹ لگتی ہے بہت سارے لوگوں کے اس لفظ سے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے پیر صاحب جو ہیں, صحیح ہے, مطلب دل پہ چوٹ مارنا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی تو چوٹ مارنے سے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوچیں, کچھ آپ سوال کریں, کچھ پوچھیں, ٹھیک ہے نا, یہ مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ کوئی آپ کو خام خواہ جو ہے کسی کو چھیڑنا مقصد نہیں ہوتا, صحیح ہے. تو اگر پیر صاحب جو ہیں وہ کوئی کام کرنے کو کہہ رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, تو کیا اب آپ ان سے دلیل مانگیں گے؟ یعنی پہلے آپ دلیل بتائیں پھر اس کے بعد میں کام کروں گا. یا جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے نا, وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی کہ نماز کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ مقتدی نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, مقتدی یعنی پیچھے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. تو اب آپ ان سے آپ دلیل مانگیں گے, جی پہلے آپ پروف کریں کہ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا یہ مطلب ہے اس کا؟ اور اگر یہ مطلب نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے, کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تقلید کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے, یہ قابل تقلید لوگ ہیں, قابل تقلید لوگ, امام, شیخ، پیر، استاد، عالم، یہ سب کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن جو قابل تقلید ہوتے ہیں، تقلید کے قابل، ٹھیک ہے نا بھائی، ان کے پاس سند ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس تجربہ ہے، ان کے پاس تقویٰ ہے، جو کہ ہم ان کے بارے میں دیکھا ہے، ہم نے چیزوں کو اس کی بنیاد پر ہم نے ان کے بارے میں ایک اپنا گمان بنایا ہے کہ ہاں یہ متقی لوگ ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ صادقین ٹائپ کے لوگ ہیں یا صادقین ہیں، ٹھیک ہے نا، جبھی تو ہم نے ان کو اپنا امام مانا ہے، جبھی تو ہم نے ان کو اپنا شیخ مانا ہے، جبھی تو ہم نے اپنے ان کو اپنا پیر مانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ قابل تقلید لوگ ہیں، قابل تقلید لوگوں سے دلیل نہیں مانگی جاتی انلیس کہ وہ کوئی ایسا حکم دیں جو کہ ضروریات دین کے خلاف ہو، ٹھیک ہے نا، جو دین کی بہت کامنلی نون چیزیں ہیں، جیسے کہ پانچ نمازیں، پیر صاحب کہہ دیں نہیں جی آج سے ہم نے چھ نمازیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، یا پیر صاحب کہیں کہ جی میں نے آپ کو اتنے زیارتیں کروا دی ہیں مراقبوں کے اندر، اتنا آپ جو ہے نا آپ کا مرتبہ جو ہے وہ میں نے اونچا کر دیا ہے کہ اب آپ کو نماز شماز کی ضرورت نہیں ہے، اب تو آپ کیا وہ پنجابی کے اندر بولتے ہیں نا کہ تواڑے پانچ ویلے ہمارا ہر ویلا، یعنی تم تو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو، ہم تو ہر وقت ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں، یعنی ہم تو دل کی نماز ہر وقت ہی پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کے پیر صاحب آپ کو کہیں گے نہیں جی اب آپ کو نماز پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، یا آپ کو اب پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہے نا، مریدنی صاحبہ کو بول دیں کہ جی آپ کے تو مقامات اتنے بلند کر دیے ہیں میں نے کہ اب آپ کو جو ہے نا وہ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر مجھ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہے نا، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ضروریات دین کے خلاف بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی بات ان کو نہیں مانی، ان کی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ یہ جو ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کے حکم میں آئے گا، لیکن جب وہ ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ within the bounds of شریعہ آپ کو کوئی تجویز دے رہے ہیں، کوئی آپ کو سجیشن دے رہے ہیں، کوئی آپ کو گائیڈ لائنز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہر چیز میں ان سے آپ کو دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں، اس لیے کہ وہ قابل تقلید ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ وہ قابل تقلید ہیں، صحیح ہے، تو یہاں پر اس کی نفی نہیں ہو رہی کہ قابل تقلید لوگوں کی بات کے اوپر آپ کو عمل نہیں کرنا چاہیے، آپ کو جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، ان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہاں پر، کیونکہ اگر یہ کہتے تو پھر فتبع سبیل من اناب الیہ کی نفی ہو جاتی، جو کہ قرآن کا حکم ہے، رائٹ، قرآن نے حکم دیا ہے نا اتباع کرو من اناب الیہ کے راستے کی، ٹھیک ہے نا، تو بھائی ہم نے کسی کو شیخ بنایا ہوتا ہے تو اسی لیے شیخ بنایا ہوتا ہے نا کہ وہ اناب الیہ میں سے ہیں، من اناب الیہ میں سے ہیں، وہ نام کیوں شیخ بناتے ہیں اس کو بھائی، ہے خالی نام کے شیخ کو ہم شیخ تو نہیں بنا لیتے ہیں نا، ہم نے دیکھ بھال کر کے، چھان پھٹک کر کے کسی کو شیخ بنایا ہے، جس کو ہم نے من اناب الیہ سمجھا ہے اس کو ہم نے شیخ بنایا ہے، تو اس کی اتباع کرنے کا تو قرآن کے اندر حکم ہے، تو اب ان سے ہم جا کر کے پوچھتے ہیں نہیں جی پہلے آپ ذرا سمجھائیں، پہلے آپ دلیل دیں، پہلے آپ جو ہے وہ پروف کریں، پھر اس کے بعد ہم آپ کی بات مانیں گے، تو غلط ہے یہ، یہاں پر کس کی نفی کی جا رہی ہے، یہاں پر نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی قابل تقلید شخص نہ ہو، بلکہ ایک مجمع ایک کام کر رہا ہو جس مجمع کے اندر کوئی قابل تقلید شخص نہیں ہے، رائٹ، جس کو کہتے ہیں بھیڑ چال چل رہے ہوں، بلکہ یعنی ایک جو ہے وہ ایک ہجوم جو ہے وہ ایک کام کر رہا ہے، تو آپ بھی جو ہے وہ اس بھیڑ چال کے اندر شامل ہو جائیں، جسٹ بیکاز ایوری ون ایلس از ڈوئنگ اٹ، جسٹ بیکاز سو مینی پیپل آر ڈوئنگ اٹ، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہیں اور ان میں کوئی بھی قابل تقلید شخص نہیں تھا، بس ایک مجمع اکٹھا ہو گیا ہے جو ہلاکا ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں، ہے نا، ڈیموکریسی ہو گئی ہے بس، تو اب ڈیموکریسی کے اندر چونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم بھی کریں گے، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، ان دونوں میں فرق سمجھ میں آیا، ہاں، کیا چیز منع ہے اور کیا چیز منع نہیں ہے، تو مومن کے لیے درست نہیں ہے کہ بے سمجھے کسی کام میں لگ جائے، یعنی اس نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ بھئی اس پورے مجمع کے اندر جو ہے نا کوئی قابل تقلید شخص ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی جو ہے نا وہ لگ گیا وہ کام کرنے کے اندر، ٹھیک ہے. اچھا آگے سمجھیں, آگے ایک الگ مسئلہ ہے. اس زمانے میں یہ بات تو قابل شکر ہے کہ نوجوان اور نو تعلیم یافتہ طبقے میں قرآن پڑھنے اور اس کے سمجھنے کی طرف کچھ توجہ پیدا ہوئی ہے, اور اس کے تحت وہ بطور خود قرآن کا ترجمہ یا کسی کی تفسیر دیکھ کر قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, مگر یہ کوشش بالکل بے اصول ہے, بالکل بے اصول. ٹھیک ہے, یعنی شروع کیسے کیا, قابل شکر کہ ہاں بھائی نوجوانوں کی بڑی جو ہے نا وہ توجہ ہوئی ہے کہ جو قرآن پڑھنا چاہیے, قرآن سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن جو تفصیل بیان فرمائی کہ کس طریقے سے یہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ خود قرآن کا ترجمہ یا کسی کی تفسیر دیکھ کر کے قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, مگر یہ کوشش بالکل بے اصول ہے, اصول کے خلاف ہے, یہ اصول کے بغیر ہے. یہ بے اصول کا مطلب without any principles. اس لیے قرآن کو صحیح سمجھنے کے بجائے بہت سے مغالطوں کے شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب ذرا سے جلدی سے بتا دیں جی کیسے, قرآن کے اللہ کی کتاب نہیں ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں نا, کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے, تو پھر یہ مغالطوں کا شکار کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو یہ تو ایسے ہی بنا نا, گویا کہ قرآن کے واسطے سے مغالطوں کا شکار ہو رہے ہیں, ہے نا, قرآن کے مطالعے کے نتیجے میں مغالطوں کا شکار ہو رہے ہیں. کیوں, کیسے, ذرا جلدی سے, یہ تو سوچنے والی چیز تو نہیں ہونی چاہیے بھائی, سوچیں گے تو. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ماشاءاللہ, شیطان کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ جب استاد کے مقام کو دیکھتا ہے نا کہ ان کا تو کوئی استاد ہی نہیں ہے, ان کی استاد کی جو جگہ ہے نا وہ تو خالی پڑی ہوئی ہے, تو شیطان آ کر کے نا اس جگہ کو سنبھال لیتا ہے, شیطان سنبھال لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب شیطان آپ کے استاد کی جگہ کو سنبھال لے گا, اب وہ آپ کا استاد بن گیا. اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن تو کتاب ہے, قرآن استاد تو نہیں ہے, استاد جو ہے وہ تو آپ نے شیطان کو موقع دے دیا کہ ہاں بھائی آ کر کے آپ استاد کی سنت, آپ استاد کی مسند کے اوپر بیٹھ جائیں, تو اب جو ہے مغالطوں کا شکار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ شیطان کی وجہ سے مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن غلطی شیطان کی بعد میں تھی, پہلے ان کی اپنی تھی کہ انہوں نے استاد کی جگہ کو خالی چھوڑا ہے نا. ٹھیک ہے نا, شیطان تو خالی اس جگہ کو فل کر رہا ہے, فل کر رہا ہے اس جگہ کو, شیطان نے کوئی تھوڑی ان کو یعنی جگہ چھوڑوائی تھی, جگہ تو انہوں نے خود خالی چھوڑی تھی شیطان کے لیے. اصول کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی معمولی سے معمولی فن بھی نری کتاب کے مطالعے سے کسی کو معتد بھی نہیں حاصل ہو سکتا جب تک اس کو کسی استاد سے نہ پڑھے. معلوم نہیں قرآن اور علوم قرآن ہی کو کیوں ایسا سمجھ لیا گیا ہے کہ جس کا جی چاہے خود ترجمہ دیکھ کر جو چاہے اس کی مراد متعین کر لے. ٹھیک ہے, یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, دنیا کا ہر فن, دنیا کی ہر سائنس, دنیا کا ہر شعبہ جو ہے نا وہ یتیم کی طرح سے ہم اس سے ڈیل نہیں کرتے, گویا کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ ہاں بھائی تم نے کہاں سے سرٹیفیکیشن حاصل کری, تم نے کہاں سے جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس شعبے کے اندر گڑ لی ہیں. لیکن دین نعوذ باللہ ایسا دین کو ہم نے بنا دیا ہے کہ گویا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بالکل ہی جس کو کہتے ہیں نا لاوارث کی طریقے سے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں, ہم ٹریٹ کرتے ہیں دین کو. ٹھیک ہے, تو اسی کو حضرت نے لکھا کہ معلوم نہیں قرآن اور علوم قرآن ہی کو ایسا کیوں سمجھ لیا گیا ہے کہ جس کا جی چاہے خود ترجمہ دیکھ کر جو چاہے اس کی مراد متعین کر لے. یہ بے اصول مطالعہ جس میں کسی ماہر استاد کی رہنمائی شامل نہ ہو, یہ بھی آیات الہیہ پر اندھے بہرے ہو کر گرنے کے مفہوم میں شامل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی توفیق. ٹھیک ہے, تو فقط قرآن کا ترجمہ پڑھ لینا یا ایون تفسیر پڑھ لینا یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر انسان جو ہے نا وہ گمراہی کا شکار ہوتا ہے, اور اس سے پھر جو ہے نا وہ یعنی ایک ایسی گمراہی کا شکار ہوتا ہے کہ جس کے اندر اس کے پاس باقاعدہ دلیل ہوتی ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں کیونکہ میں نے قرآن سے یہ نتیجہ نکالا ہے, अगला बंदा जो गुमराही का शिकार होता है ना बगैर कुरान पढ़े हुए, तो वो तो ये तो नहीं कह सकता कि हाँ भाई मैं जो शराब पी रहा हूँ मैं कुरानी दलील के साथ शराब पी रहा हूँ। है जो शराबी होता है वो ये कहता है कि मैं कुरानी दलील के साथ शराब पी रहा हूँ, भाई वो गुनाह का काम कर रहा है। कोई उसको बोलेगा भाई शराब नहीं पियो तो वो जो है वो ये तो नहीं कहेगा ना कि भाई मैं कुरानी दलील के साथ शराब पी रहा हूँ। लेकिन ये जो कि कुरान का मुतालिया कर रहा है और कुरान का मुतालिया करने के बाद जो इस गुमराही में मुबतला हुआ है तो वो जो भी करेगा वो कहेगा मैं तो दलील के साथ कर रहा हूँ, तो ऐसी गुमराही जो है ना ये ज्यादा खतरनाक गुमराही है दूसरी वाली गुमराही की कसम से। ठीक है, फारसी का एक शेर हमारे हजरत अक्सर पढ़ते हैं कि हर आ कारे के बे उस्ताद बाशद, यकीन दानी के बे बुनियाद बाशद। हर आ कारे के बे उस्ताद बाशद, यकीन दानी के बे बुनियाद बाशद। यानी हर वो काम जो बे उस्ताद होता है यकीन जानो के बे बुनियाद होता है। ठीक है ना, यानी उसकी कोई बुनियादी नहीं होती, कोई उसूल जाप्ते नहीं होते उसके। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जरूरी ये नहीं है कि अब जो है ना आप कुरान का तर्जुमा जो है वो हाथ ही नहीं लगा सकते, तफसीर को आप हाथ ही नहीं लगा सकते, आप मुतालिया कर ही नहीं सकते, करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, ये इसका मतलब नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये है कि आप जो मुतालिया कर रहे हैं वो पूछ करके आपने ये शुरू किया है काम। ठीक है, कि क्या मुझे मुतालिया करना चाहिए, तफसीर का मुतालिया करना चाहिए, तो आपका कोई ऐसा शेख होना चाहिए, कोई ऐसा उस्ताद होना चाहिए कि जो कि आपको ग्रीन सिग्नल दे, ग्रीन सिग्नल दे। ठीक है, कि हाँ आप मुतालिया करें और आप इसमें मुझसे पूछते रहा करें या मुझसे सवाल करते रहा करें, या जो है ना वो अपना मुतालिया जो है उसका कोई आप समरी बनाया करें और फिर आप मेरे सामने वो समरी का भी बयान कर दिया करें। ठीक है ना, यानी ऐसी पर्सनालिटी अगर आपकी जिंदगी में है ना कि जो के आपसे पूछ सकता है बताओ मियाँ इसका क्या मतलब है, बताओ मियाँ क्या सीखा तुमने, जरा बताएं तो हमें कि आप क्या पढ़ रहे हैं आजकल, है ना, जो कि आपसे ना इस किस्म के जरा करने का की अथॉरिटी हो जिसके पास। ठीक है, तो उसकी इसको कहते हैं उसकी निगरानी में मुतालिया करना। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि हर शख्स जो है वो अपने उस्ताद को सामने बिठाए और फिर बीच में जो है वो कुरान की तफसीर रखे और दूसरी तरफ वो बैठे और इस तरीके से फिर वो कुरान की तफसीर पढ़े। वो तो बेहतरीन तरीका है, आइडियल तरीका तो वही है, लेकिन हर एक के लिए ये मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, और दुनिया में इतने उस्ताद भी नहीं होते, उस्तादों की तादाद हमेशा कम होती है ना, 40 बच्चों के ऊपर एक उस्ताद होता है ना, या 20 के ऊपर तो कम से कम एक उस्ताद होता है ना, क्योंकि उस्ताद हमेशा कम होते हैं। तो हर बच्चे को, हर तालिब इल्म को इंडिविजुअल तवज्जो देना ये कभी भी मुमकिन नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से ना उस्ताद के साथ एक ताल्लुक होना, किसी को उस्ताद का मुकाम दे करके रखना अपनी जिंदगी में, ये मकसूद है। ठीक है ना, बे उस्ताद मुताले का मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स ही नहीं है जिसको कि आप उस्ताद मानते हो, जिससे पूछते हो और जो आपको डांट डपट कर सकता हो, जो आपकी इस्लाह कर सकता हो, ऐसा कोई शख्स ही अगर आपकी जिंदगी में नहीं है ना, इसको कहते हैं बे उस्ताद होना, इसको कहते हैं बे उस्ताद होना। ठीक है, अच्छा जी, 13वीं सिफत फरमाते हैं वल्लज़ीन यकूलूना रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनियू व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ठीक है, पिछला जो मसला बयान हुआ है इसके ऊपर कोई भी सवाल हो, इश्काल हो तो जरूर से पूछिए। अच्छा, अब इस आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वल्लज़ीना, ये वो लोग होते हैं जो यकूलूना कहते हैं रब्बना ए हमारे रब, हबलना बना दे हमारे लिए, मिन अजवाजना हमारी अजवाज में से। ठीक है ना, यानी हमारे जो स्पाउसेस हैं उनमें से, वो जुर्रियातिना और हमारी जुर्रियत में से, जुर्रियत कहते हैं जो हमारे नीचे के लोग हैं, यानी अजवाज जो है ना वो जुर्रियत में से नहीं है, जुर्रियत जो है वो औलाद के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, अजवाज जो है वो एक एक तकरीबन बराबर के लेवल की चीज होती है, अगर शौहर है तो बीवी तकरीबन बराबर बराबर के लेवल की, अगरचे के एक दर्जा नीचे, और अगर بیوی کے بات ہو رہی ہے تو شوہر جو ہے وہ بھی تقریباً برابر کے لیول کی چیز ہے, اگرچہ کہ ایک درجہ اوپر ہے, صرف ایک درجے کا فرق ہے دونوں میں, ٹھیک ہے. لیکن ذریت جو ہوتی ہے وہ بالکل نیچے والی چیز کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ازواج میں سے بھی اور ذریات میں سے بھی قرۃ اعین, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, قرۃ کہتے ہیں ٹھنڈک کو, اور اعین عین کی جمع ہے, عین کا مطلب آنکھ. وجعلنا, اور بنا دے ہمارے لیے, للمتقین یعنی بنا دے ہم کو, وجعلنا ہمیں بنا دے, للمتقین متقیوں کے لیے امام, امامن, ٹھیک ہے. امام کس کو کہتے ہیں؟ جو آگے ہوتا ہے, لیڈر, ٹھیک ہے. جیسے مسجد کے اندر امام ہوتا ہے, نماز کا امام ہوتا ہے, اسی طرح سے امام آگے والے شخص کو, لیڈر کو کہتے ہیں. تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس میں اپنی اولاد اور ازواج کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ان کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے سے مراد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ ان کو اللہ کی طاعت میں مشغول دیکھے. یہی ایک انسان کے لیے آنکھوں کی اصلی ٹھنڈک ہے. اور اگر اولاد و ازواج کی ظاہری صحت و عافیت اور خوشحالی بھی اس میں شامل کی جائے تو وہ بھی درست ہے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ ظاہر اگر کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوگی اولاد تو والدین کو خوشی تو نہیں ہوتی نا. تو آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد دل کی خوشی ہے, میرے دل کی خوشی کا سبب بنا دیجئے. تو یہ اسی وقت ہوگا کہ جب کہ اولاد کی صحت بھی اچھی ہوگی, خوشحالی بھی ہوگی, اور اچھے اعمال کرنے والے بھی ہوں گے, نیک سیرت بھی ہوں گے, با ادب بھی ہوں گے. یہاں اس دعا سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے صرف اپنے نفس کی اصلاح اور اعمال صالحہ پر قناعت نہیں کر لیتے, بلکہ اپنی اولاد اور بیویوں کی بھی اصلاح اعمال و اخلاق کی فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. اسی کوشش میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی صلاحیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے, ٹھیک ہے. یعنی صرف اپنے آپ سے کام رکھنا یہ والا معاملہ نہیں ہوتا, بلکہ بیویوں اور بچوں کا بھی خیال ہوتا ہے. اس آیت کے اگلے جملے میں دعا کا یہ جز بھی ہے, وجعلنا للمتقین اماما, یعنی ہمیں متقی لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دے. اس میں بظاہر اپنے لیے جاہ و منصب اور بڑائی حاصل کرنے کی دعا ہے, کیونکہ امامت جو ہے اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو امامت جو ہے نا وہ ایک مرتبہ ہے, یہ ایک عزت والی جگہ ہے, ٹھیک ہے. اور اپنے لیے مرتبہ مانگنا جو ہے نا یہ تو پسندیدہ چیز نہیں ہے ہمارے دین کے اندر, بلکہ پسندیدہ کیا لکھ رہے ہیں کہ دوسری نصوص قرآن کی روح سے ممنوع ہے یہ جاہ مانگنا, مرتبہ مانگنا, بڑائی مانگنا. جیسے قرآن کا ارشاد ہے, تلک الدار الآخرت, کہ یہ آخرت کا گھر ہے, نجعلہا للذین, کہ ہم نے بنایا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے, لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, کہ جو لوگ دنیا کے اندر بڑائی نہیں مانگتے تھے اور فساد نہیں مچاتے تھے, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی ہمیں پریزیڈنٹ بنا دو, ہمیں پرائم منسٹر بنا دو, ہمیں جو ہے وہ لیڈر بنا دو, اور ہمیں یہ بنا دو, ہیں اس قسم کی چیزیں جو لوگ نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہم نے دار آخرت کو مخصوص کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں اپنا علو اور بڑائی نہیں چاہتے اور نہ زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہر شخص اپنے اہل و عیال کا قدرتی طور پر امام و پیشوا ہی ہوتا ہے, اس لیے اس دعا کا حاصل یہ ہو گیا کہ ہمارے اولاد اور اہل و عیال کو متقی بنا دیجئے. جب وہ متقی ہو جائیں گے تو طبعی طور پر یہ شخص متقین کا امام و پیشوا کہلائے گا, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کا جو کانگریگیشن ہے, آپ کے جو مقتدی ہیں, جب وہ متقی ہو گئے تو چونکہ آپ انہی کے امام ہیں تو اب آپ متقیوں کے امام بن جائیں گے آٹومیٹیکلی, رائٹ. تو مقصد کیا ہے کہ آپ دعا ان کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو بھی متقی بنا دیجئے, ٹھیک ہے. تو 12 صفاتیں جو ہیں نا وہ تو اس بندے کے اپنے متعلق ہوئیں, اپنی ذات سے متعلق ہوئیں, اور 13ویں صفت جو ہے وہ اپنی اولاد اور اپنی ذریات کے یعنی اپنی ازواج کے لیے یہ خواہش رکھنا دل کی، یہ تمنا رکھنا، یہ فکر رکھنا کہ وہ لوگ بھی متقی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جائیں۔ تو جس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں اپنی بڑائی کی دعا نہیں ہے بلکہ اولاد و ازواج کے متقی بنانے کی دعا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کیسے منطقی طریقے سے اس بات کو پروف کیا کہ اس میں کوئی برائی والی دعا ہے ہی نہیں، بلکہ اچھائی ہی والی دعا ہے، خیر خواہی والی ہی دعا ہے، دوسروں کی خیر خواہی والی دعا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اپنے تکبر کے لیے یا اپنے گدی کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی۔ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس دعا میں اپنے لیے کوئی ریاست و امامت اور پیشوائی طلب کرنا مقصود نہیں، بلکہ مقصود اس دعا کا یہ ہے کہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ لوگ دین و عمل میں ہماری اقتدا کیا کریں اور ہمارے علم و عمل سے ان کو نفع پہنچے تاکہ اس کا ثواب ہمیں حاصل ہو۔ اور حضرت مکحول شامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دعا کا مقصود اپنے لیے تقویٰ کا ایسا اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے کہ دنیا کے متقی لوگوں کو بھی ہمارے عمل سے فائدہ پہنچے۔ قرطبی نے دونوں قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ان دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ ریاست و امامت کی طلب جو دین کے لیے اور آخرت کے فائدے کے لیے ہو وہ مذموم نہیں بلکہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمارے علماء کرام کی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوتی ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، جمعیت علماء ہند ہے، ٹھیک ہے نا، یہ الیکشنز میں باقاعدہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں، آپ ہمیں الیکٹ کیجئے، آپ ہمیں جو ہے وہ وزیر کی سیٹ تک پہنچائیے۔ ٹھیک ہے نا، تو اب اس کو جو جاہل لوگ ہوتے ہیں یا جن کو بالکل ہی سمجھ نہیں ہوتی نا ان باتوں کی، تو وہ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کو جو ہے نا یہ ان کو تو سیٹ چاہیے بھائی، ان کو تو وزارت چاہیے بھائی، ان کو تو جو ہے نا حکومت چاہیے بھائی، حالانکہ ہمارے دین کے اندر تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مذموم ہیں، یہ تو بہت بری سمجھی جاتی ہیں۔ تو مولوی صاحب کے لیے تو بالکل بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ الیکشنز کے اندر کھڑے ہوں، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پر یعنی یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ ریاست و امامت کی طلب جو دین کے لیے اور آخرت کے فائدے کے لیے ہو۔ دین کے لیے کیسے ہوتی ہے کہ یہ جو جمعیت علماء اسلام والے جیسے الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا حکومت کے اندر موجود رہنا، ٹھیک ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ملک کے اندر اسلامی قوانین ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اگرچہ کہ ان کی میجورٹی نہیں ہوتی بلکہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، ایک دو ہوتے ہیں خالی، ٹھیک ہے نا، ایک اسمبلی کے اندر چار پانچ ہوتے ہیں، دو تین ہوتے ہیں خالی، لیکن ایک بندے کا بھی ہونا وہاں پر ایک ریزولوشن کو پریزنٹ کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، ایک ہی بندہ چاہیے ہوتا ہے نا ایک قرارداد کو پیش کرنے کے لیے۔ اب وہ قرارداد ایسے کر کے پیش کرتے ہیں کہ جو دوسرے ہوتے ہیں نا، اگرچہ کہ وہ دیندار نہیں ہوتے، وہ کسی دینی جماعت کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن قرارداد ایسی پیش کرتے ہیں کہ ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس قرارداد کی حمایت کریں۔ مثال کے طور پر ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے اندر پنجاب اسمبلی کے اندر یا غالباً پنجاب میں یا نیشنل اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کری کسی نے، ہے نا، کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں بھی نام آئے گا وہاں پر خاتم الانبیاء لکھا جائے گا، کہنا بھی ضروری ہے اور لکھا بھی جائے گا، خصوصاً جو سکول کے کریکولم کی کتابیں ہیں ان کے اندر خاتم الانبیاء لکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ جو ہے نا وہ کسی نے، میں یہ جمعیت علماء اسلام والوں نے قرارداد نہیں پیش کری تھی، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ خالی قرارداد پیش کرتا ہے، لیکن قرارداد کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ جتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا ان کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر مخالفت کریں گے ان کی جان پہ بنے گی کہ بھئی کیوں مخالفت کری آپ نے ایسی چیز کی جو کہ جس کے اندر کوئی سی مخالفت کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے مخالفت کر رہے ہیں، رائٹ، پھر تو وہ صاف ہو جائے گا نا، اچھا یہ جبھی تو یہ قادیانی ہے، اس کا مطلب ہے نا، اس کا مطلب یہ تو قادیانیوں کا ایجنٹ ہے نا، تو ایسی قرارداد آئی کہ سب نے جو ہے نا اس کی تائید کری۔ اسی طریقے سے 1974 کے اندر جو نیشنل اسمبلی کے اندر پاکستان کی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ یہ ڈسکشن نہیں تھی کہ اگر وہ کافر پروو ہو گئے تب ان کو پروو نہ کیا تب ان کو جو ہے وہ کافر قرار نہ دیا جائے، ٹھیک ہے نا، بلکہ ڈسکشن ساری کی ساری یہ تھی کہ وہ
آپ پروف کریں کہ وہ کافر ہیں. اگر آپ پروف کر دیں گے کہ وہ کافر ہیں تو پھر نیشنل اسمبلی ان کو کافر قرار دے دے گی, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ پروو ہی نہیں کر سکتے تو پھر نیشنل اسمبلی ان کو کیسے کافر قرار دے, کیونکہ نیشنل اسمبلی کے اندر اکثریت علماء کی تو تھی نہیں, دینداروں کی تو تھی نہیں, اکثریت جو ہے وہ تو ایسے لوگوں کی تھی جو کہ شراب بڑے مزے سے پیتے ہیں, جو کہ زنا بھی جن کا جو ہے وہ مشہور ہے, جو کہ بہت ہی زیادہ گناہوں والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اکثریت تو ایسے لوگوں کی تھی, تو ایسے لوگ جو ہیں وہ, لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ, ٹھیک ہے نا. تو چند علماء کی موجودگی نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے اندر 1974 میں, اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ایسے ڈسکشنز ہوئی وہاں پر, ایسے وہاں پر جو ہیں وہ دلیلیں پیش کی گئیں کہ ان بے دین لوگوں کو بھی جو ہے وہ ماننا پڑ گیا کہ ہاں قادیانی کافر ہیں. اور جب ایک دفعہ کنونس ہو گئے تو پھر ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہو گئی, اور پوری دنیا کے اندر واحد وہ ملک ہے جہاں کے اندر, جہاں پہ کہ یعنی واحد ملک تھا اس وقت کم از کم جہاں پر قادیانی کو کافر قرار دیا گیا, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر پہنچنا جو علماء کا ہے نا, تو یہ دین کے خاطر ہے یہ نیشنل اسمبلی میں پہنچنا. الحمدللہ یہ علماء ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کرپشن کا ایک بھی الزام ثابت نہیں ہے, کرپشن کا, منی لانڈرنگ کا, اور اپنے بیرون ملک جو ہے وہ اپنے جائیدادیں بنانے کا, کسی ایک عالم کے اوپر یہ الزام نہیں, ٹھیک ہے نا. ثابت کوئی نہیں کر سکتا, ہے ہی نہیں اس قسم کا معاملہ. تو ان کا پہنچنا جو ہے وہ ثابت ہے کہ صرف دین کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اور یعنی ملک کے لوگوں کی دین کی خاطر, اپنے دین کی خاطر, اپنے آنے والے نسلوں کی دین کی حفاظت کی خاطر, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے الیکشن میں کھڑا ہونا اور ووٹ مانگنا جو ہے یہ ذاتی مفاد کے لیے تو ہے ہی نہیں بالکل بھی, ٹھیک ہے. لیکن اب بات یہی ہے کہ جو مخالفین ہوتے ہیں یا جو یعنی بالکل ہی جن کے پاس علم نہیں ہوتا تو ان کو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں, تو پھر وہ خواہ مخواہ کے نا الٹی سیدھی پھر وہ ضد میں لگے ہوتے ہیں خواہ مخواہ میں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اب آج کل جو ہے وہ ایک مسئلہ چل رہا ہے نا کہ جی وہ مندر بنانا, مندر بنانا, تو مندر بنانا جو مندر بنائے, بنانے کی اپروول وغیرہ دی گئی تو اس کے اوپر علماء جو ہے وہ فتوے بھی انہوں نے دیے, ٹھیک ہے نا. اور بڑی مخالفت ہوئی کہ نہیں جی اسلام آباد کے اندر مندر بنانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اور بڑے بڑے مفتی آزاد کے فتوے آئے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بظاہر دنیا دار لوگوں سے کام لے لیا, دنیا دار وکیل تھے, انہوں نے جو ہے وہ کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا اس کو کہ یہ مندر کیسے بن سکتا ہے اسلام آباد کے اندر. تو الحمدللہ چونکہ قوانین موجود تھے تو ان قوانین کی روشنی پر کورٹ کو فیصلہ دینا پڑا کہ ہاں یہ تعمیر رکوانی پڑے گی, تو وہ تعمیر روک دی گئی, ٹھیک ہے نا. اب جو ادھر کے حامی تھے وہ حکومت کے جو حامی ہوتے ہیں ان کے تو ہے وہ دل کے اوپر جو ہے وہ یعنی بڑی بجلی گرتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. تو انہوں نے نا پھر تلاش کرنی شروع کر دی کہ علماء کے اوپر جو ہے نا وہ بھی کوئی الزام لگائیں اسی قسم کا, جیسا کہ انہوں نے ہمارے اوپر الزام لگایا نا کہ یہ جو ہے وہ ہندوؤں کی تائید میں ہیں, یہ جو ہے وہ انہوں نے مندر بنانے کا فیصلہ کیا, تو اب ہم بھی انہی کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کریں, ہم مولویوں کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کریں. تو آج جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ ایک ڈگڈگی لگ گئی, وہ کہتے ہیں نا بندر کے ہاتھ میں ڈگڈگی, تو بندر کے ہاتھ میں ایک ڈگڈگی آ گئی آج, ٹھیک ہے نا. آج آئی ہے, پتہ نہیں کل پرسوں آئی ہوگی, لیکن میرے پاس آج پہنچی ہے, صحیح ہے. وہ کیا ڈگڈگی آئی ان کی کہ بھئی ایک جو ہے وہ علماء کا اجلاس ہو رہا تھا, بہت بڑا سیاسی اجلاس, ٹھیک ہے نا. تو اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ عیسائیوں کا جو سب سے بڑا بشپ تھا پاکستان کا اس کو بھی انوائٹ کیا گیا, اور ہندوؤں کا جو بہت بڑا پنڈٹ تھا اس کو بھی انوائٹ کیا گیا باقاعدہ روسٹرم کے اوپر, بالکل بہت بڑے جو ہے وہ اس کے اوپر جو سٹیج ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ عیسائیوں کا بشپ بھی آ کر کے برابر میں بیٹھ گیا, ٹھیک ہے نا. اور اس کی اس ویڈیو کے اوپر یہ جو لکھا گیا کہ یہ بہت تلاش کرنے کے بعد یہ ویڈیو ملی ہے ہمیں, تاکہ مولوی صاحب کے اوپر جو ہے نا مولانا صاحب کے اوپر ہم کاؤنٹر اٹیک کر سکیں, بڑی تلاش کری ہم نے کہ ہمیں بھی کوئی ایسی چیز مل جائے کہ یہ مولوی لوگ بھی تو ہندوؤں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, تو ہمارے لیڈر کے خلاف تم لوگ جو ہے نا اتنا جو شور کیوں مچا رہے ہو, ٹھیک ہے. تو اس میں یہی لکھا تھا کہ اگر ہمارا لیڈر یہ کام کرتا نا کہ عیسائی بشپ کو اپنے ساتھ بٹھاتا اور ہندو کو اپنے ساتھ بٹھاتا تو کتنے فتوے لگ جاتے اس کے اوپر, اور دیکھو یہ مولانا صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ عیسائی بیٹھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے, تو ان کے لیے جائز ہے یہ, بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کیا ہے اس ویڈیو کا کانٹینٹ؟ یہ ہے اس ویڈیو کا کانٹینٹ, ٹھیک ہے؟ کہ اگر ہمارے لیڈر یہ کام کرتا تو اس کے خلاف فتوے لگ جاتے, اور ان کے جو لیڈر ہیں مولانا جو ہیں وہ وہی کام کر رہے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں ہے نا. تو اب یہ جہالت کی نشانی ہے اصل میں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ عیسائی اور یہودی کے ساتھ بیٹھنا مسئلہ ہے ہی نہیں, رائٹ. عیسائی اور یہودی کے ساتھ ایون کوئی کانٹریکٹ کر لینا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کے کام بھی کرنا مسئلہ نہیں ہے. سنت سے ثابت ہے یہ, اللہ کے نبی نے جب ایسا کام کیا تو آج کے کسی مولوی صاحب کے اوپر آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی ان کے ہاتھ میں ڈگڈگی کا آنے کے علاوہ اور کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئی بیسیکلی, ٹھیک ہے نا. یہ جو علماء جو یہ کام کر رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں اور ان کے پاس سنت سے دلیل حاصل ہے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی ان کے خلاف کیوں فتویٰ لگائیں پھر, کیوں فتویٰ لگائیں؟ کوئی جاہل ہوگا کوئی ان کے خلاف فتویٰ لگائے گا نا, رائٹ. لیکن آپ جو یہ کام کیا مندر بنانے والا کام, بھائی یہ تو ایک الگ نوعیت کا کام ہے. ان کی عبادت گاہ کا بنانا یہ ایک الگ چیز ہے, مل کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی کرنا, کوئی ایکٹیویزم کرنا یہ الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو دونوں بالکل الگ الگ قسم کے معاملات ہیں, لیکن عوام الناس کو یہ ڈفرینس نہیں پتا. اب ان کے ہاتھ میں جو ڈگڈگی گائی ہے تو اس کو انہوں نے وائرل کرنا ہے, اور جتنے لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی علماء کے خلاف اپنے دل کے اندر بغض رکھتے تھے ان کا یہ بغض جو ہے نا وہ اور بڑھے گا اس کے اندر, رائٹ. ان کے اوپر اور جو ہے وہ علماء کی مخالفت اور علماء کی نفرت جو ہے نا ان کے دل کے اندر اور بڑھے گی, اور ان کے خلاف جو ہے نا وہ حجت اور زیادہ تمام ہوگی, اور کچھ نہیں ہونے والا اس سے, ٹھیک ہے جی. بات سمجھ میں آئی؟ تو امید ہے کہ کچھ تو آئی ہوگی, اگر نہیں آئی تو پوچھ لیجیے. اچھا بس یہ ختم کر لیتے ہیں یہ والا پیج, کہ فرماتے ہیں کہ اور آیت لا یریدون علوون میں اس ریاست و اقتدار کی خواہش کی مذمت ہے جو دنیاوی عزت و جاہ کے لیے, واللہ عالم, ٹھیک ہے. تو ہمارے جو علماء الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں نا, تو بھائی ان کو تو ان کے اکابرین نے حکم دیا ہوتا ہے کھڑے ہونے کے, ان کو اپنے اکابرین کی مشائخ کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے کہ جی آپ تو کھڑے ہوں, ضرور سے کھڑے ہوں, وہ کوئی اپنے ذاتی فیصلے کے اوپر کوئی تھوڑی کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں تک عباد الرحمن یعنی مومنین کاملین کی اہم صفات کا بیان پورا ہو گیا, آگے ان کی جزا اور آخرت کے درجات کا ذکر ہے جو کہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اب ایک پیج خالی رہ گیا ہے سورت کی تفسیر میں. مولانا فضل الرحمان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں, آمین. ہمارے حضرت کے تو وہ خلیفہ مجاز بھی ہیں, ٹھیک ہے. چلیں کسی کو اور کوئی سوال ہے کچھ؟ تو سوال نہیں ہے تو کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم.